बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। रात की कसम जब वो दिन को ढांप ले और दिन की कसम जब वो चमक जाए और उसकी कसम जिसने मर्द और औरत को पैदा किया है। बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ किस्म की हैं। फिर जिसने माल अता किया और तकवा इख्तियार किया और नेकी की तस्दीक की तो उसके लिए हम आसानी का इंतज़ाम कर देंगे, और जिसने बुख्ल किया और लापरवाही बरती और नेकी को झुटलाया है उसके लिए सख्ती की राह हमवार कर देंगे, और उसका माल कुछ काम ना आएगा जब वो हलाक हो जाएगा।
सामिन रेडियो तेहरान की सुबह की नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामिन ने सूरह मुबारक लैल की 1 से लेकर 11 तक की आयात की तलावत और इन आयात का उर्दू तर्जुमा समात फरमाया। कारी थे करीम मंसूरी। सामिन, हमारी ये सुबह की नशरियात आप सामिन मीडियम वेव में 765 और 1098 किलोहर्ट्ज पर समात फरमा रहे हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sehrtv.ir। ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن پر کلک کریں، لائف آپشن پر کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سمن آج بدھ ہے، 4 خرداد 1401 ہجری شمسی مطابق 23 شوال المکرم 1443 ہجری قمری اور 25 مئی 2022 عیسوی۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد سلسلے وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ سامعین، ویب سائٹ پر ہماری نشریات سننے کے لیے ویب سائٹ ایڈریس ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں، urdu.sehar.tv.ir۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہازرائی شدت اختیار کر گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے یوتھ ونگ سے کہا ہے کہ مارچ میں حائل کی جانے والی رکاوٹیں ہٹانے کا کام نوجوانوں کا ہوگا۔ ہندوستان کے شہر بنارس کی ضلع و سیشن عدالت پہلے یہ طے کرے گی کہ گیان واپی مسجد میں پوجا کی اجازت کی اپیل قابل سماعت ہے یا نہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی حکام کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی اور لا تعلقی ان کی مزید گستاخ ہونے کا باعث بنی ہے۔ اور یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے جدید ترین جاسوسی ڈرون طیارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مہازرائی شدت اختیار کر گئی ہے، اور مسلم لیگ نون کی مخلوط حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے مارچ روکنے کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بدھ کو ہر حال میں دارالحکومت اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے گا۔ پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ کابینہ کا ہمیں روکنے کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اور ہم کل ہر حال میں اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت والی مخلوط حکومت نے تحریک انصاف کو اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ سے روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اتحادی جماعتوں کے اراکین کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو لانگ مارچ کے نام پر بقول ان کے فتنہ و فساد کی اجازت نہیں دی جائے گی اور انہیں روکا جائے گا۔ اسی دوران اطلاعات ہیں کہ حکومت پاکستان نے دارالحکومت میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے اور ریڈ زون کو فوج کے حوالے کیے جانے کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے 25 مئی کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے یوتھ ونگ سے کہا ہے کہ مارچ میں حائل کی جانے والی رکاوٹیں ہٹانے کا کام نوجوانوں کا ہوگا۔ پشاور میں یوتھ ونگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عدلیہ سے کہتا ہوں، یہ آپ کا امتحان ہے، پاکستان کی پولیس کا امتحان ہے کہ کون سی پولیس قانون کے مطابق چلتی ہے اور کون سی پولیس ان کرپٹ لوگوں کے احکامات پر غیر قانونی چیزیں کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بیوروکریسی اور ہمارے نیوٹرلز کا امتحان ہے کہ وہ کدھر کھڑے ہیں، چوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، امریکیوں کے نوکروں کے ساتھ کھڑے ہیں یا پاکستان کی حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں، سب کا امتحان ہے۔ نوجوانوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ کل میں آپ کو قیادت کرتے ہوئے اسلام آباد لے کر جاؤں گا۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جلوس لے کر پختونخوا سے اسلام آباد کے لیے نکلوں گا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اسلام آباد مارچ کی اجازت دینے کے تعلق سے پی ٹی آئی کی قیادت سے تحریری طور پر پرامن رہنے کی یقین دہانی حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں مارچ کی مشروط اجازت دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد کے ریڈ زون کی حفاظت کے لیے فوج طلب کر لی ہے، جبکہ کنٹینرز لگا کے ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پولیس نے کراچی، اسلام آباد، لاہور اور صوبہ پنجاب کے بعض دیگر علاقوں میں وسیع پیمانے پر چھاپے مار کر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں وفاقی اور صوبائی اسمبلیوں کے متعدد اراکین بھی شامل ہیں۔ بنارس کی ضلع اور سیشن عدالت پہلے یہ طے کرے گی کہ گیان وپی مسجد میں پوجا کی اجازت کی اپیل قابل سماعت ہے یا نہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی یو این آئی کے مطابق بنارس کے ضلع اور سیشن جج ڈاکٹر اجے کرشن نے منگل کی سول جج کی عدالت سے ان کی عدالت میں منتقل ہونے والے مقدمے کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران گیان واپی مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے یہ موقف اختیار کیا کہ 1991 کے عبادت گاہوں سے متعلق قانون کے سیاق میں عدالت میں اس مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ بنارس کے ضلع جج نے کہا کہ سپریم کورٹ نے مقدمے کی قانونی جواز پر ترجیحی بنیاد پر سماعت کا حکم دیا ہے، لہذا عدالت ترجیحی بنیاد پر پہلے یہ طے کرے گی کہ یہ اپیل قابل سماعت ہے یا نہیں۔ انہوں نے اس کے لیے جمعرات 26 مئی کی تاریخ کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی حکام کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر عالمی برادری کی خاموشی و لا تعلقی ان کے مزید گستاخ ہونے کا باعث بنی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے کہا کہ امریکی حکام کی جانب سے صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت سے صہیونی حکام کے جارحانہ اور مجرمانہ اقدامات میں مزید تیزی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کی اسی حمایت کے بلبوتے پر اسرائیل جولان پر غاصبانہ قبضہ جاری رکھے ہوئے ہے اور وہ شام کی بنیادی تنصیبات کو جہریت کا نشانہ بناتا رہتا ہے۔ سعید خطیب زادے نے کہا کہ حالیہ برسوں کے دوران صہیونی فضائیہ نے شام میں دہشت گرد گروہوں کا کردار ادا کیا ہے، اور جب بھی شامی فوج اتحادی قوتیں دہشت گرد گروہوں کو شکست دیتی ہیں یا انہیں نقصان پہنچاتی ہیں، صہیونی فضائیہ میدان عمل میں آ کر جارحانہ حملے کرتی ہے۔ ایران نے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے آگ بجھانے والا طیارہ پاکستان بھیجا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کی مسلح افواج کے تعاون سے برادر ہمسایہ ملک پاکستان کے صوبے بلوچستان کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے لیے جانے والے ایلوشین طیارہ پیر کی رات راولپنڈی کے نور خان ایئر بیس پر اتر گیا۔ اس موقع پر پاکستانی فضائیہ اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے عہدیداروں کے علاوہ ایرانی ناظم الامور محمد سرخابی اور فوجی اتاشی مصطفیٰ قمبرپور بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں شیرانی کے جنگلات میں لگی آگ کئی کلومیٹر تک پھیل گئی ہے، جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کے جدید ترین جاسوس ڈرون طیارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ارنا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ اس ڈرون طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے تباہ کیا گیا۔ المیادین نے اسی طرح ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا ہے، تاہم اس سے ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں ابھی تک تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ یمنی فوج ملک پر جارے سعودی اتحاد کے حملے کے آغاز سے اب تک دسیوں جاسوس ڈرون طیارے، ہیلی کاپٹروں اور جنگی طیاروں کو مار کر گرا چکی ہے، جن میں امریکی ڈرون طیارے بھی شامل ہیں۔ یمنی عوام کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے دوران یمن کی مسلح افواج کی دفاعی طاقت و توانائی میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے خلاف کیے جانے والے بڑے اور تباہ کن جوابی حملے خود یمنی افواج کی توانائیوں کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ واضح رہے کہ یمن میں 2 اپریل کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر سعودی اتحاد نے کبھی عمل نہیں کیا اور جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو بنیادی تنصیبات سے متعلق مغربی ملکوں کی مصنوعات کی درآمدات سے وابستگی کو ختم کرنا ہوگا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے اوگنی پریماکوف سینٹر کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں بیجنگ کے ساتھ ماسکو کے تعلقات کی تقویت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ روس کو اپنی اقتصادی سلامتی کا تحفظ کرنے کے لیے مغربی مصنوعات کی درآمدات پر پابندی عائد کرنا ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما، معاف کیجیے گا، عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم فلسطین کے تعلق سے گفتگو کریں گے، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ آج کے پروگرام میں ہم صہیونی حکومت کی جو وحشیانہ درندگی ہے اور اس کی جو ہر روز کے حملے ہیں، اس کے حوالے سے عالمی ذرائع ابلاغ عامہ کے رویے پر بھی ایک نظر ڈالیں گے، اور اسی کے ساتھ عالمی اداروں، انسانی حقوق کی تنظیموں اور اس خطے کے بعض نام نہاد عرب اسلامی ملکوں کی خاموشی کے اسباب کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار قمر عباس نقوی صاحب، اور اسی کے ساتھ ہندوستان سے کسی سینئر صحافی یا تجزیہ نگار سے بھی ہمارا رابطہ ہوگا۔ قمر عباس نقوی صاحب یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ نقوی صاحب، اس وقت فلسطین کے حالات کس طرف جا رہے ہیں؟
دیکھیں جو فلسطین کی صورتحال ہے وہ جیسا کہ تقریباً علاقے کے جتنے ماہرین ہیں ان سب کا یہ خیال ہے کہ دھماکہ خیز صورتحال کی طرف یہ حالات بڑھ رہے ہیں اور گویا بارود کے ڈھیر پر ہے یہ, اور کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے. بلکہ بعض تجزیہ نگار جو ہیں عرب کے معاملوں پہ نظر رکھنے والے, ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چنگاری تو سلگ اٹھی ہے, یعنی بھڑک اٹھی ہے, دھماکہ ہونا باقی ہے. چنانچہ اس کے آپ دیکھ ہی لیں کہ حالیہ دنوں میں جو مقبوضہ فلسطین کے مختلف علاقے میں جو کاروائیاں ہوئی ہیں وہ کافی اہم ہیں علاقے کے حساب سے بھی, یعنی جہاں جن جن علاقوں میں یہ حملے ہوئے ہیں شہادت پسندانہ, اور نوعیت کے حساب سے بھی خاص ہیں یہ کہ تنظیمی, اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ کسی تنظیم کی طرف سے نہیں کیے گئے. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اب جو استقامت کا جذبہ ہے اور جد و جہد کا جذبہ ہے وہ کس حد تک فلسطینی عوام اور وہاں کے نوجوانوں کی رگ و پے میں بس گیا ہے, یہ جو حالیہ کاروائیاں ہیں اس کا بہت بڑا ثبوت ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو یقیناً بہت بڑا جس سے خطرہ محسوس کر رہی ہے صہیونی حکومت. تو آپ دیکھیں تقریباً 19 لوگ جو اعداد و شمار ہیں ان حملوں میں ہلاک ہوئے ہیں, اور اکثریت ان کی سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھنے والوں کی تھی. تو یہ صہیونی حکومت کی تاریخ میں ایک بہت ہی بڑی بات ہے اور اہم واقعہ ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جنازے اور لاشیں بھی محفوظ رہیں. انسان تو بہت برسوں سے تقریباً 7 عشروں سے وہاں پر محفوظ نہیں ہے, اور اس کا بہت سارے واقعات ہیں یہ شہیدوں کی اتنی بڑی تعداد, اور لیکن اب تو لاشوں کو یا رغمال بنا کے سودے بازی کی جا رہی ہے, جنازے پر حملہ کیا جا رہا ہے. جو تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ مضبوطی کی علامت نہیں ہے.
اور ناظرین ہمارا رابطہ اس وقت برقرار ہوا ہے ہندوستان کے ممتاز اسکالر اور سینئر تجزیہ نگار پروفیسر محمد ارشد صاحب سے. ان کا تعلق جامع ملیہ اسلامیہ سے ہے. جی پروفیسر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جناب اس وقت فلسطین میں صہیونی حکومت کی درندگی اور اس کا وحشیانہ پن اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اس نے شہیدوں کے جنازوں کو یرغمال بنا رکھا ہے, اور غزہ پٹی میں مظاہرے ہوئے ہیں اور اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ شہیدوں کے جنازے ان کے حوالے کیے جائیں, اور ان کے لواحقین کا یہ کہنا ہے کہ صہیونی حکومت نے شہدا کے جنازوں کو یرغمال بنا رکھا ہے تاکہ وہ فلسطین کے ساتھ بارگین کر سکے. یہ جو صورتحال ہے, جنازوں کو کون یرغمال بناتا ہے؟
جی بالکل, یہ انتہائی دلخراش جو ہے خبریں آ رہی ہیں, اور اس طرح کی جو اقدامات ہیں ہم کہہ سکتے ہیں, بلکہ ایک طرح کی جارحیت ہے جو کہ اسرائیل کی طرف سے کی جا رہی ہے. اور اسرائیل ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار کر رہا ہے, بلکہ اس طرح کی حرکتیں یا اس سے ملتی جلتی دوسری حرکتیں وہ پہلے بھی بار بار کرتا رہا ہے, جس کی وجہ سے اسرائیل کی مختلف حلقوں سے مذمت بھی ہوتی رہی ہے. لیکن یہ کہ چونکہ اس کو مختلف طرح کا خاص طور سے امریکہ یا اس کے دوسرے کچھ جو کہہ سکتے ہیں کہ سپورٹرز ہیں ان کی طرف سے اس کو شہ ملتی رہی ہے, تو وہ اس طرح کی چیزوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا ہے, اور وہ اسے ایک طرح سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے فلسطینیوں کا, فلسطینی عوام کا اور ان کے حقوق کا استحصال کیا جا سکے. اور یہ اسی کی جانب جو ہے ایک طرح کا قدم ہے, اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ فلسطینیوں سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں بارگین کرنا کیا ہے, ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے حقوق سے محروم کرنا ایک طرح سے ہے, یا ان کی جو جائز ڈیمانڈ ہیں ان سے جو ہے ان کو محروم کرنا ہے, یا جو ہے جو ان کے خلاف جتنی اقدامات ہوتے رہے ہیں یا جتنی اس طرح کی اسرائیلی جو ہے حملے ہوتے رہے ہیں ان کے لیے جواب بھی جو ہے اس طرح سے بنایا جائے. تو شہدا کے جنازوں کو جو ہے یرغمال بنانا یہ اسی کی جانب ایک قدم ہے.
اچھا پروفیسر صاحب, ابھی گزشتہ دنوں جو فلسطینی صحافی الجزیرہ کی فلسطینی صحافی شیرین ابو عاقلہ کو جس طرح سے قتل کیا گیا, یہ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے جنازے پر جو حملہ کیا گیا اور باقاعدہ, یعنی اگر تصویریں آپ دیکھیں, فوٹیج دیکھیں, تو اس میں نظر آتا ہے کہ بعض صہیونی فوجیوں نے حتیٰ شہید شیرین ابو عاقلہ کے تابوت پر بھی ڈنڈے مارے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ صہیونی حکومت کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ وہاں پر عالمی میڈیا کے نمائندے موجود ہیں, کیمرے آن ہیں, رپورٹنگ ہو رہی ہے, یہ جو فوٹیج ہیں یہ ساری دنیا دیکھے گی, تو اس کے باوجود اگر یہ حرکت کی گئی ہے تو یقیناً صہیونی حکومت دنیا کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہوگی, کچھ بتانا چاہتی ہوگی. وہ پیغام وہ کیا تھا, اس کا ہدف کیا تھا اس طرح کی بربریت کی باقاعدہ نمائش کرنے کا؟
جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جو جارحیت ہوتی ہے, جو ظلم ہے, اور شہدا کے جنازوں کے ساتھ اس طرح کا جو رویہ اختیار کیا گیا ہے, اور جس طرح جو ہے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے ان کی حرمت کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے جنازوں کی, تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک چیز تو بالکل صاف ہے کہ صہیونی حکومت اپنے جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ عام لوگوں کو یا جو ہے اپنے مخالفین کو, جن کو بھی وہ سمجھتی ہے, ان کو یہ کھلا ہوا میسج یہ دینا چاہتی ہے کہ اسے کسی طرح کے کسی بھی انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ جو چاہے کرے گی, اور اس کو جو مذمت کی پرواہ نہیں ہے چاہے کہیں سے ہو. صحافیوں کے ساتھ تو اس کا بہت پرانا جو ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں, اور جو الجزیرہ کی صحافی کے ساتھ ہوا, جس طرح جو ہے یعنی کھلے عام جو ہے نشانہ بنایا گیا ان کو, اور جس طرح جو ان کو شہید کیا گیا, اور پھر جنازے کے ساتھ جو ہے جس طرح کی جو ہے بد اخلاقی کی گئی, وہ تو اتنی قابل مذمت ہے کہ اس کے لیے میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں ان کو اس کو کس طرح بیان کروں کہ کوئی بھی یعنی معمولی دل رکھنے والا انسان بھی اگر ہوگا تو اس کی روح بھی کانپ جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. مگر یہ کہ اس کے اگر آپ اگینسٹ دیکھیں, اس کے برخلاف دیکھیں, تو جو دنیا کا رویہ ہے, اور مسلم دنیا میں بھی میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ہماری حکومتیں ہیں, ان کا جو رویہ ہے وہ قابل مذمت ہے, وہ بھی کہ انہیں جس طرح جو ہے فلسطینیوں کی حمایت میں اٹھنا چاہیے چند ممالک کو چھوڑ کر کے, کوئی جو ہے ان کے لیے نہ آواز اٹھا رہا ہے نہ اس طرح کے انسانی حقوق کی پامالی پہ جو ہے کسی طرح کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے, نہ اسرائیل کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے, بلکہ بعض حلقوں سے تو جو ہے دوستی کی ٹینگیں بڑھائی جا رہی ہیں, جو کہ بہرحال قابل مذمت ہے, اور اس کی کسی بھی طرح جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کسی طرح جواز نہیں فراہم کیا جا سکتا, مگر یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں, اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میسج یہی ہے کہ ہاں ہم لوگ یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی جو ہے ہمیں ایکسیپٹنس مل رہی ہے, ہم جو چاہیں کریں اس کے باوجود جو ہے ہمیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے, ہم اپنے سارے جو ہے حقوق کی یا ساری جو ہے مفادات کی نگرانی جو ہے یہ سب کرتے ہوئے کر لیں گے, دنیا جو چاہے جو بھی دیکھتی رہے, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو یہ ایک کھلا ہوا میسج ہے جو کہ صہیونی حکومت جو ہے دینا چاہ رہی ہے دنیا کو.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہرحال صہیونی حکومت کی جو پوزیشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ اب الٹی مہاجرت شروع ہو گئی. ایک زمانہ تھا کہ جب یورپ سے, مغربی ملکوں سے, پوری دنیا سے یہودی مہاجرت کر کے اسرائیل جاتے تھے, اب اسرائیل سے, مقبوضہ فلسطین سے یہودی مہاجرت کر کے باہر جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب اس سرزمین پہ زیادہ دن وہ باقی نہیں رہ پائیں گے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا بھی انتظار کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جب تصور میں آپ آتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں دل کے ناسور جگمگاتے ہیں کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کوئی پوچھے تو ان ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں کس کے انوار جھل ملاتے ہیں رہ روے عشق کیف و مستی ہے رہ روے کیف و مستی ہے بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں بے خودی میں قدم بڑھاتے ہے مقام ادب جھکا لو دل ہے مقام ادب جھکا
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خوش و خرم اور بشاش چہرہ محبت کے حصول کا ذریعہ اور اللہ سے قربت کا وسیلہ ہے اور ترش روئی اور چہرے کی سختی دشمنی کا سبب اور اللہ سے دوری کا موجب ہے لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین اسلام نے میاں اور بیوی کے کچھ حقوق معین کیے ہیں تاکہ اس پر عمل کر کے انسانوں کے یہ مقدس رشتے ہمیشہ برقرار رہیں اور ان کے درمیان کسی بھی قسم کا اختلاف وجود میں نہ آئے، ورنہ اگر ان رشتوں میں دراڑیں پڑ جائیں تو ایک معاشرہ یا خاندان بربادی کی بھیٹ چڑھ جائے گا۔ اسی وجہ سے علماء اخلاق نے تاکید کی ہے کہ مرد گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اپنی زوجہ کی دلجوئی کرے، اور بچوں کی نگہداشت، گھر اور گھریلو امور میں جو زحمتیں وہ اٹھاتی ہے اس کی قدردانی کرے، اور اپنی تمام کامیابیوں کو اس کی زحمتوں کا مرہون منت گردانے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ خاندان کا سربراہ اپنے احترام کا خیال رکھے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خوش اخلاقی کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مرد کو خوش خلقی کے علاوہ اپنی گفتار و رفتار میں بھی نزاکتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسے چاہیے کہ حلال و حرام خدا کا احترام کرے اور اپنے خاندان اور بچوں کے درمیان عدالت سے پیش آئے، اس کے ہاتھ اور نگاہیں گناہوں سے دور رہیں تاکہ بیوی کو اطمینان رہے اور زوجہ اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھے، اور اپنے شوہر پر فخر کرے، کیونکہ گناہ کرنے اور خدائی حدود کی پامالی سے مرد اپنی زوجہ کی نگاہوں میں گر جاتا ہے اور نافرمانی کے لیے اس کے دل میں فضا سازگار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ مرد کو باوقار، حاکمانہ طبیعت اور مستحکم ہونا چاہیے تاکہ بیوی کی نظریں اس پر جم جائیں، اور اس قدر نرم خو، خوفزدہ اور احمق نہ ہو کہ بیوی کی نظر میں بے اہمیت ہو جائے، کیونکہ عورت جذبات، نرمی، صلح جوئی کا مظہر اور سکون و ممتا کے احساسات کی مالک ہوتی ہے، اور مرد منطق، سختی، مردانگی، اقتدار اور مدیریت کا مرقع ہوتا ہے۔ جس قدر یہ خوبیاں مرد کے اندر زیادہ ہوں گی اتنا ہی بیوی کی نگاہوں میں اس کی عزت زیادہ ہوگی۔ مرد کا اپنی ذاتی آرائش و زیبائی پر توجہ دینا اس کی زوجہ کی نگاہوں میں عزت احترام کا ایک سبب ہے، کیونکہ ظاہری شکل و صورت کا بناؤ سنگھار انسان کو محبوب بناتا ہے، اور خوبصورتی کی جانب انسان کا رجحان ایک فطری امر ہے۔ لوگوں کو اچھا لباس اور آرائش اچھی لگتی ہے، اور اس کو نظم و ضبط اور تہذیب و شعور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہذا قرآن و سنت میں بھی مسلمانوں کو آرائش اور زینت کی طرف تشویق دی گئی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ خود حسین ہے اور حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، اور وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ بندوں میں اپنی نعمتوں کے آثار دیکھے۔ شوہر کا حسن اخلاق، نرمی، خوش کلامی اور زینت و آرائش بیوی کو وجد میں لے آتی ہے، اس کی افسردگی دور ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں عورت بھی خوش اخلاق اور خندرو ہو کر مرد کے سامنے آتی ہے۔ روحانی آثار کے علاوہ حسن اخلاق کے اثرات میں رونق و برکت اور زندگی کا آباد ہونا بھی ہے، کیونکہ ہمانگی، تعاون اور نشاط و توانائی کام کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور زندگی میں خیر و برکت کا باعث بنتی ہے، کیونکہ نیکی اور خوش اخلاقی زمینوں کو آباد اور عمروں کو طولانی کرتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ ایک پرسکون گھر اور باسعادت زندگی کی تعمیر کے لیے مرد کو بخل سے پرہیز کرنا چاہیے، جو رزق و روزی اللہ نے اسے عطا کی ہے اس کے ذریعے اپنے اہل و عیال کے لیے آسانیاں اور آسائشیں فراہم کرے، اور ان کے لیے غذا، لباس، سواری اور بہترین رہائش فراہم کرے۔ اس عمل سے گھر والوں کے نزدیک مرد کی عزت و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید علی حسن رضوی صاحب اوکھلا نئی دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو کے پروگرام عرصے دراز سے سن رہا ہوں، یقیناً معلوماتی پروگرام میں خلقت کی رانائیاں سن کر خداوند عالم کی معرفت حاصل ہوتی ہے، بے شک اس نے انسان کی پیدائش میں کتنے مراحل رکھے ہیں اور کتنی ظرافت کے ساتھ ایک انسان کو بنایا ہے، اگر انسان ان پر غور و فکر کرے تو اللہ کی معرفت میں کس قدر اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے پروگرام مقدس دفاع میں ایران کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوتی ہے، خدا کا شکر ہے اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اور سامعین محترم سید علی حسن رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص ہم سفر ہوا، چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے اور کھانے کے لیے وہیں دسترخوان بچھا دیا۔ ان کے پاس تین روٹیاں تھیں، دونوں نے ایک ایک روٹیاں کھائیں اور ایک روٹی بچا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے دریا کی طرف گئے اور جب واپس پلٹے تو دیکھا کہ تیسری روٹی دسترخوان میں نہیں ہے۔ آپ نے اپنے ہم سفر سے پوچھا، بتاؤ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد دونوں وہاں سے پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے دوبارہ سوال کیا کہ وہ تیسری روٹی کیا ہوئی؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصرار کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زمین سے ایک مشت خاک اٹھائی اور فرمایا، اے مٹی، خدا کے حکم سے سونا بن جا۔ حضرت عیسیٰ کے حکم سے مٹی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ نے سونے کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ ایک حصہ تمہارا اور ایک حصہ میرا ہے، اور یہ تیسرا حصہ اس شخص کا ہے جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ اس نے فوراً ہی کہا، میں نے ہی وہ روٹی کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب سونا تمہارا ہے کیونکہ تو دنیا پرست ہے اور میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں، اور یہ کہہ کر اس سے جدا ہو گئے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دو آدمی کہیں سے آ پہنچے اور دیکھا کہ حضرت عیسیٰ کا دوست سونا جمع کرنے میں مصروف ہے۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں تاکہ سونے کے مالک بن جائیں۔ اس نے رو رو کر فریاد کی کہ مجھے قتل نہ کرو، ہم اس سونے کو تین حصوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیں گے۔ تو ان لوگوں نے بھی قبول کر لیا۔ پھر ان میں سے ایک شخص کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے شہر گیا۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ بہتر یہ ہوگا کہ ان کھانوں میں زہر ملا دیں، جسے کھا کر وہ دونوں مر جائیں تو سونے کا مالک میں بن جاؤں گا۔ ادھر ان دونوں نے بھی پروگرام بنایا کہ جب ان کا ساتھی شہر سے واپس آئے گا تو اسے قتل کر دیں گے اور سونا آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جب ان کا ساتھی شہر سے واپس آیا تو دونوں نے مل کر اسے قتل کر دیا اور کھانا کھانے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد زہر نے اپنا اثر کرنا شروع کیا اور دونوں واصل جہنم ہو گئے۔ کچھ ہی لمحہ گزرا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو دیکھا کہ بکھرے ہوئے سونے کے پاس تین لاشیں پڑی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، یہ ہے دنیا پرستی کا انجام، اس سے ہمیشہ بچو تاکہ تمہیں فریب نہ دے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام یادوں کے جھروکے کا، جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 خرداد، 23 شوال اور 25 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار خرداد کو اسلامی جمہوریہ ایران میں یوم استقامت دیزفول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دیزفول ایران کا ایک جنوبی شہر ہے۔ 4 خرداد کو اسلامی جمہوریہ ایران میں یوم استقامت دیزفول کے طور پر منایا جاتا ہے۔ دیزفول ایران کا ایک جنوبی شہر ہے۔ 4 خرداد کو یوم استقامت دیزفول قرار دیے جانے کی وجہ ایران پر عراقی مسلط کردہ جنگ کے دوران عراقی حکومت کے میزائل حملوں کے مقابل دیزفول کے عوام کی استقامت ہے۔ مسلط کردہ جنگ کے دوران یہ شہر بارہا عراقی آمرانہ صدام حکومت کے وسیع میزائل حملوں کا نشانہ بنا تھا۔ ایران پر عراقی مسلط کردہ جنگ کے شروع میں بھی دیزفول پر 200 سے زیادہ میزائل حملے اور 20,000 بار فائرنگ کی گئی۔ اس سب کے باوجود دیزفول کے عوام نے دشمن افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس شہر میں نماز جمعہ ہر ہفتے قائم ہوتی تھی، جس میں بڑی تعداد میں عوام اور جانباز سپاہی شرکت کرتے تھے۔ تیئیس شوال سن 1112 ہجری قمری کو عظیم فقیہ اور محدث سید نعمت اللہ جزائری کا 62 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ انہیں علم فقہ، حدیث، تفسیر اور عربی ادب میں بے پناہ مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور خدمت میں گزاری اور اس سلسلے میں انہیں بے پناہ مشکلات اور سختیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کتابوں میں قصص الانبیاء، مدینۃ الحدیث اور ہدایت المومنین شامل ہیں۔ پچیس مئی سن 1360 عیسوی کو فرانسیسی بحری سیاحوں نے خلیج گنی کو دریافت کیا۔ یہ علاقہ براعظم افریقہ کے مغرب میں اور بحر اوقیانوس کے کنارے پر واقع ہے۔ خلیج گنی کے دریافت ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد فرانسیسیوں نے افریقہ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اس سرزمین پر، جس کا نام بعد میں گینی رکھا گیا، قبضہ کر لیا۔ گینی نے ایک طویل جدوجہد کے بعد 1958 میں آزادی حاصل کی۔ اس ملک کا رقبہ 245,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس کا دارالحکومت کوناکری ہے۔ پچیس مئی سن 1802 عیسوی کو امریکہ کے مشہور ادیب، مصنف اور مفکر رالف والڈو ایمرسن بوسٹن میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے بچپن اور لڑکپن کا دور یتیمی کے صدمے، غربت کی مشکلات اور تنگ دستی میں گزارا۔ ایمرسن نے ہارورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔ شروع میں وہ پادری بنے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس پیشے کو چھوڑ دیا اور تاریخ اور فلسفے کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد وہ ادبی کتابوں کی تصنیف اور ترجمے میں مشغول ہو گئے۔ نیز کنکورڈ شہر گئے، جہاں انہوں نے علمی ترقی کے مدارج طے کیے۔ رالف والڈو ایمرسن کی شہرت کچھ عرصے کے بعد اتنی ہوئی کہ کنکورڈ کے فلسفی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ وہ مادی فلسفے کے مخالف تھے اور عالم فطرت کو عالم معنوی اور روحانی کا مظہر قرار دیتے تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ خدا حقیقت مطلق ہے اور عالم ہستی سے جدا نہیں ہے۔ رالف والڈو ایمرسن نے اپنے اشعار، فلسفیانہ نگارشات اور قومی نظریات سے ایک ایسی تحریک کی تشکیل کی جس کو امریکی نشأت ثانیہ کہا جاتا ہے۔ وہ پہلے امریکی مصنف ہیں جو ایرانی ادب سے آشنا ہوئے، اور ایرانی ادب اور حافظ، مولوی، خیام اور سعدی جیسے عظیم ایرانی شاعروں کو مغربی دنیا میں متعارف کرایا۔ پچیس مئی سن 1963 عیسوی کو ایتھوپیا میں براعظم افریقہ کے 30 ملکوں نے افریقی ملکوں کی تنظیم کے منشور پر دستخط کیے، جس سے افریقی اتحاد کی تنظیم کے قیام کا راستہ ہموار ہوا۔ اس تنظیم نے افریقی ملکوں کے اختلافات دور کرنے، ان کے درمیان اتحاد و یکجہتی کی فضا قائم کرنے، رکن ملکوں کے اقتدار اعلیٰ کے دفاع اور سامراج کے زیر تسلط افریقی ملکوں کو آزاد کرانے پر اپنی کوششیں مرکوز کیں۔ جولائی 2002 میں افریقی اتحاد کی تنظیم نے جنوبی افریقہ میں اپنے اجلاس کے دوران اس کا نام بدل کر افریقی یونین رکھ لیا، اور اس یونین کے فیصلوں پر عمل درآمد، نیز رکن ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کے لیے متعدد ذیلی ادارے بھی قائم کیے۔ اس وقت افریقی یونین کے 54 ممبر ممالک ہیں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر افریقی اتحاد کی تنظیم کی طرح ہی ایتھوپیا میں ہے۔ پچیس مئی سن 1968 عیسوی کو بر صغیر کے نامور صحافی الطاف حسین نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیم ڈھاکہ یونیورسٹی سے مکمل کی اور پھر وہیں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ الطاف حسین نے تحریک پاکستان میں سرگرم حصہ لیا۔ انہوں نے دہلی سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی ادارت کے فرائض 20 سال تک انجام دیے۔ قیام پاکستان کے بعد 1951 میں انہیں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کا رکن نامزد کیا گیا۔ 1959 میں انہیں نمایاں خدمات پر ہلال قائد اعظم سے نوازا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصى له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب اجل وتدانی فی الدنیا امل واشتدت الی رحمتک فاقت وعظمت لتفریطی حسرت وخلصت لوجهک توبت فصل علی محمد خاتم النبیین وعلی اهل بیته طیبین الطاهرین وارزقنی شفاعت محمد صلی الله علیه و آله ولا تحرمنی صحبت انک انت ارحم الراحمین اللهم اغذلی فی الاربعاء اربعا اجعل قوتی فی طاعتی ونشاطی فی عبادتی ورغبتی فی ثوابک وزهدی فی ما یوجب لی علی مغابک انک لطیف لما تشاء. Thank you.